الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار امين يا رب العالمين محترم حضرات و معزز خواتین سورہ زمر کی آیت نمبر 71 تا 73 تلاوت کی گئی ہے آپ کے علم ہے کہ یہاں خطبات جمعہ جو چل رہے ہیں اس کا موضوع ہے سفر آخرت کے مراحل اور آج انشاءاللہ اس حوالے سے آخری ہمارا موضوع ہے اہل جنت اور اہل جہنم کی کیفیت لیکن اس سے پہلے کہ ہم فیصلے کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ کریں بہتر محسوس ہوتا ہے کہ جو مراحل اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں سب سے اہم ترین بات جو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے دنیا میں رب کائنات نے کسی کو 50 سال کسی کو 60 سال کسی کو 100 سال یہ ایوریج ایج تقریباً پاکستانیوں کی اتنی بنتی ہے پہلے زمانے میں یہ کئی زیادہ تھی اس سے کئی گنا تھی کسی کو 500 سال 1000 سال کی عمر بھی سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے 1000 سال ہو یا 50 سال ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ وقت ہے جو کہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کسی کو اگر 50 سال کی عمر دی ہے تو اس کا حساب کتاب 50 سال سے متعلق ہوگا کسی کو 1000 سال کی عمر دی ہے تو اس کا حساب کتاب نسبتاً مشکل ہو جائے گا کیونکہ ٹائم پیریڈ زیادہ ہے تو بہرحال پہلا اور اہم ترین نقطہ جو ہم سب کو اپنے ذہنوں میں ہر وقت تازہ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے اور یہ رب کائنات نے موت اور زندگی اسی لیے پیدا فرمائی سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اللہ پاک بیان فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انتہائی بابرکت ہے تبارک الذی بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہو علی کل شیء قدیر اور جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے الذی خلق الموت والحیات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انتہائی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ تمہیں جانچے. ابتلا عربی زبان میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آزمائش کے لیے, جانچنا پرکھنا, کسی کو ٹیسٹ کرنا, امتحان لینا. تو پہلا نقطہ جو ہر جمعے میں ہمیں اپنے تذکیر کے لیے یاد دہانی کروانی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, امتحان کی جگہ. اس دنیا میں اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے انسان کو آزمایا, یہ معاش یہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کسی کو امیر بنا دیا, بے انتہا پیسہ اس کو عطا فرما دیا, کسی کو غریب بنا دیا, یہ اختیار اللہ پاک کا ہے. جانچنا پرکھنا یہ ہے کہ جس کو زیادہ دیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے, یاد رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا نہیں. وہ پیسے کو اپنا سمجھتا ہے, اپنی ملکیت سمجھتا ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا اور امانت سمجھتا ہے, یہ ہے امتحان. لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد بالکل واضح کر دیے گئے ہیں. اس پیسے کے ذریعے جانچا یہ جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے یا نہیں. کرتا ہے تو شکر کرتا ہے, اور شکر کرے گا تو اور اللہ پاک عطا فرمائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم اور نعمتیں عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, سورہ ابراہیم میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے. دوسری آزمائش جس کو کم دیا یا نہیں دیا اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے, یاد رکھتے ہوئے, اس کی معرفت اور حاصل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان تمام آزمائش پر صبر کرتا ہے یا نہیں. تو دو طرح سے آزمائش ہو گئی, ایک شکر کی اور ایک صبر کی. بہرحال آخرت کے اعتبار سے نسبتاً آسان آزمائش اس شخص کی ہے جس کو کم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا, کیونکہ قیامت کے دن پھر کوئی حساب کتاب ہی نہیں. جس کے پاس دولت نہیں, پیسہ نہیں, اولاد نہیں, صلاحیتیں نہیں, تو اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہلکی ہوگی, آسان ہوگی. جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے, باصلاحیت ہے, اولاد زیادہ ہے, کاروبار دیا, یہ نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں, تو حساب دینا ہوگا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو جنت کی بشارت دی تو ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ تم بقیوں کے مقابلے میں 500 سال کے بعد جنت میں داخل ہو گئے. غربا اور مسکینوں کا حساب کتاب تو آسان ہوگا, ان کے مقابلے میں 500 سال بعد, یعنی تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رہے. دوسرا نقطہ الحمدللہ واضح ہوا کہ یہ امتحان مختلف اعتبارات سے ہے, اس کی نوعیت, کیفیت, اس کی جو حقیقت ہے وہ مختلف ہے. پھر یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہوگی, جیسے کہ اس کائنات پر موت آئے گی, اسی طرح انسان پر ذاتی حیثیت میں ہر فرد کو بھی بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 پر بات آئی تھی, اللہ پاک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, تو اس دن جو کوئی بھی آگ سے بچا لیا گیا. دیکھیں الفاظ میں بڑی اہمیت ہوتی ہے, خاص طور پر عدالت میں اگر آپ جائیں اور عدالتی کاروائی جو نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے اس میں ورڈنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, اس سے کیا مطلب نکلتا ہے. وکیل صاحب آپ کو اتنی آسانی سے بولنے نہیں دیتے, بولیں گے تو آپ کے الفاظ ہی سے وہ الفاظ نکال لیں گے. یہ صرف دلچسپی کے لیے میں نے بات عرض کی. اس کا باتمام و کمال اگر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب پر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے الفاظ انتہائی اہم ہوتے ہیں. ایک لطیف نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں, الفاظ ہیں فمن زحزح عن النار, جو کوئی بھی آگ سے بچا لیا گیا. یہ نہیں کہا کہ جو آگ سے بچ گیا. آگ سے بچنا اور بچانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئسچن آنسرنگ جب کی جاتی ہے تو اس سے تھوڑا سا اویئرنیس پیدا ہوتی ہے, تھوڑی سی توجہ ہوتی ہے. فرق ہے سبجیکٹو اور آبجیکٹو کا, فائل اور مفعول کا, پیسو وائز, ایکٹیو وائز, یہ آپ نے سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے. بہرحال اگر کہا جاتا جو کوئی آگ سے بچ گیا تو اس میں تو فائل وہ خود شخص ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، محنت کی، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن یہاں مجھول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، پیسو وائز، فمن زحزح عن النار، جو بچا لیا گیا آگ سے. کس نے بچایا؟ فائل کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو تو فائل ہوگا، گویا فائل حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس نے گویا توفیق دے دی انسان کو کہ وہ ایسے اعمال کر سکے کہ نافرمانی سے بچ کے آگ سے بچ جائے، لیکن حقیقت میں بچانے والا وہ ہے. لہذا فرمایا فمن زحزح عن النار، جو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پھر یہ نہیں کہا کہ داخل ہو گیا جنت میں. تو بہرحال یہ رحمت خدا بندی اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جنت. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اللہ پاک عطا فرماتا. بہرحال دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کے حق میں بھی ہے، جو آیات بیان ہو رہی ہیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے، ہم سب کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وہ ہے کامیاب، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور اہم ترین بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا مال و متاع نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. دھوکا کیا ہوتا ہے؟ سراب ہوتا ہے دھوکا، جب آپ حرارت کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے پانی نظر آتا آگے کا، آپ نے ڈرائیو کیا ہو دوپہر میں خاص طور پر، لیکن آپ جب وہاں پہنچتے ہیں پر ان پانی نہیں ہوتا، وہ تو ایک ہیٹ ٹیمپریچر کی وجہ سے ساری صورتحال ہوتی ہے. اسی طرح یہ دنیا کی تمام تر نعمتیں جو بظاہر بڑی کانکریٹ بیسس ہے، ظاہری باتیں محسوس ہو رہی ہیں، پیسہ ہے، دنیا بھر کی نعمتیں، اللہ پاک فرماتا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، یہ نظر آ رہی ہے نہیں. اس بات پہ یقین کرنا کتنا مشکل ہے، ایک ایسی شے جو نظر آ رہی ہے اور کہا جائے یہ نہیں ہے، آپ کہیں گے پاگل آدمی ہے یہ تو نظر آ رہی ہے. لیکن حقیقت میں پاگل وہ شخص ہو جاتا ہے کہ جو سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے، دنیا ادنا حقیر شے، اس پر ایمان لے آئے، اور جو اصل شے ہے آخرت، جنت، اللہ پاک کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ، اس پر ایمان نہ ہو، وہ اصل میں بے وقوف رہا. بہرحال پہلا مرحلہ موت کا، اور یہاں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی جو ریپیٹ کر لی جائے تذکرے کے طور پر، کہ موت کا ذائقہ تمام لوگوں نے چکھنا ہے. اس کے لیے انتہائی نیک سے نیک انسان بھی ہو، بہرحال اس تکلیف سے اس نے بھی گزرنا ہے. انبیاء کرام، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، شہید فی سبیل اللہ، وہ بھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو چکھنے والی ہی ہے. اسی طرح اس موت سے چھٹکارا انتہائی نافرمان سے نافرمان انسان بھی ہو، اس کو بھی حاصل نہیں. فرعون بھی بہرحال مرا یا نہیں مرا، اور بھی ہمارے بڑے بڑے فرعون ہیں جو بھاگتے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، لیکن بہرحال موت تو آئے گی یا نہیں آئے گی. کسی ہاسپٹل میں چھپ کر یا باہر کا ویزا لے کر انسان چلا جائے تو کیا وہاں ملک الموت نہیں آ سکتے؟ وہاں بھی بہرحال وہ تو آئیں گے، اور بلاخر انسان کو مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے نافرمانی کا، زیادتی کا، ظلم و ستم کا، قتل و غارت کا، کرپشن کا. یہ بڑے بڑے عالمی ریکارڈ جو قائم کیے ہیں کرپشن کے، اس کا جواب نہیں دینا. ہاں ہماری عدالت میں شاید پیش نہ کیے جائیں کیونکہ بہت بڑا آنر تھا ان کا، اگر وہ پیش کر دیے گئے تو ایک کلنگ کا چیک ٹیکا لگ جائے گا ایک ایجنسی پر یا بہت بڑی ہماری ایک ادارے پر. لیکن بہرحال قیامت کے دن بھی کیا یہ ادارے ان کو بچا سکیں گے؟ قیامت کے دن اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. جتنے بڑے بڑے بھی ڈکٹیٹر آئے، کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی رب سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرے گا؟ تو یہ احساس کہ بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور حاضر ہونا ہے اللہ کی جناب میں، چاہے کتنا ہی نیک بن جائے انسان اور چاہے کتنا ہی نافرمان ہو جائے، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جیسے عرض کیا گیا تھا کہ قبر ہے، اور حدیث کے حوالے سے، یہاں حدیث پر ایمان اس لیے اہم ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں واضح طور پر قرآنی آیات آپ کو نہیں ملیں گی. واضح ہاں اشارے ہیں، علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک کیٹیگری ایسے بد نصیب مسلمانوں کی بھی ہے کہ جو کہتے ہیں بھائی قرآن میں تو نہیں لکھا یہ قبر کا معاملہ، حدیث میں آیا ہوگا. ہاں حدیث کی بات کی بات کریں گے، یعنی اس ڈھٹائی سے یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا وہ کہہ رہے ہیں. یہ گویا حدیث کا انکار ہے یا اللہ کے رسول پر عدم اعتمادی ہے معاذ اللہ، کہ جو شخص یہ کہے کہ ہاں قبر کا مرحلہ، قبر کے مرائل، قبر کے سوالات، یہ تو حدیث میں آئے نا، قرآن میں تو نہیں ہے. تو بہرحال ایک صاحب سے ایسی بات ہوئی تو ان سے ایسے ہی سوال پوچھا کہ یہ بتائیے حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں، اگر مانتے ہیں تو پھر حدیث کی بات کی جائے، نہیں مانتے تو بات ہی ختم ہو گئی، آپ اس ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو بہرحال حدیث میں قبر کے تین سوالات کا تذکرہ بھی ہے، حدیث ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا گیا اور جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی قرار دی گئی، اور پوری کیفیت بیان ہوئی ہے باقاعدہ کہ قبر کس طرح ویلکم کرتی ہے ان لوگوں کو جو نیکوکار ہوتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ سزا دیتی ہے. یہ ساری تفصیلات حدیث میں آئیں. بہرحال دعا کریں اللہ پاک قبر کے مراحل بھی ہم سب کے لیے آسان فرما دے، پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی ایک پردہ ہے، اور پھر اس کے بعد باس بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا مرحلہ قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوا. پھر میدان حشر میں خاص طور پر سورہ کہف میں ہم نے عرض کیا تھا کہ رب کائنات نے پورا نقشہ بیان کیا ہے کہ کیسے تمام انسان جمع کیے جائیں گے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو جمع کر کے لے آئیں گے اور میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک بھی بچ کے نہیں جا سکے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا اور حساب کتاب ہوگا فردن فردن، ون بائے ون، ایک ایک کر کے اللہ کی جناب میں حاضری دینی ہے. سورہ مریم کی آیت ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک اللہ کی جناب میں فردن فردن آئے گا. اس کے بعد کا مرحلہ پانچ سوالات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آ گئے. عمر کہاں لگائی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، گھنٹوں میں کنورٹ کر لیجئے، منٹوں میں، سیکنڈوں میں، یہ ٹائم جو تمہیں دیا گیا تھا امتحان کے لیے، جج کرنے کے لیے، اس کو کہاں لگایا، کس جگہ، اس قیمتی ترین وقت کو تم نے لگایا، اس کے بارے میں جواب دیں. اور عمر کا سب سے اہم ترین حصہ جوانی کس کام میں لگائی، وہ انصبا بھی فیما بلا، جوانی کس کام میں کھپا کرا، اس کے بارے میں جواب دو. فیس بک نام جب میں لیتا ہوں تو بہرحال کچھ لوگوں کی ایک دم سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیا بات ہو رہی ہے. فیس بک میں اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ یا اپلوڈ کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن جو ریئل بک، دا بک آف گائیڈنس ہمارے پاس ہے، کتنی مرتبہ اس کو دن میں کھولتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کا جائزہ اگر ہم لے لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے ٹائم کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں. اور اب اس سے زیادہ مصیبت یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے کوئی بھی کسی نئی جگہ، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ میں، وہاں کیونکہ ذہنی طور پر ہم اس کے لیے اویئر ہوتے ہی نہیں، اس کے پازیٹو نیگیٹو میرٹس اور ڈی میرٹس ہمیں پتہ ہی نہیں اکثر و بیشتر، لہذا 3G 4G ٹیکنالوجی کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس نوجوان نسل کو خاص طور پر اگر آپ موبائل دے دیں اور فاسٹسٹ انٹرنیٹ، ایزی ٹو ایکسس، تو آپ سوچئے ذرا اس کے نتائج کیا کیا نکل سکتے ہیں، شاید ہمیں ان چیزوں کا احساس بھی نہیں. بہرحال ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز یہ سب وہ ہیں جو وقت کو ضائع کر رہے ہیں، صرف ضائع ہی نہیں کر رہے، برباد کر رہے ہیں. اس وقت کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ افسوس کرے گا اپنے ان اوقات پر کہ جو اس نے غفلت میں گزار دیے، کیونکہ ان اوقات، اس وقت کے ذریعے اس کو پراپر یوٹیلائز کر کے، اس وقت کا صحیح استعمال کر کے وہ جنت حاصل کر سکتا تھا یا جنت کے درجات اپنے بلند کر سکتا تھا، وہ غفلت میں زندگی گزار دی، نافرمانی میں وقت گزار دیا، تو اس کے بارے میں تو جواب دہی کرنی ہے. لہذا ان شباب ہی فیما بلا، جوانی کہاں لگائی، تمہاری تمام تر صلاحیتیں جب اپنے پیک پر تھی اس وقت کیا کیا، اس کے بارے میں جواب دہی. تیسرا سوال ہوگا، وہ امال ہی مین اینکتصبا و فیما انفقا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تیسرا چوتھا سوال بھی انتہائی ہے. اور پانچواں سوال، جو علم حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا، یہ حدیث میں آ گئے سوالات. پھر پچھلی مرتبہ الحمدللہ ہم نے سورہ حدید کے حوالے سے ایک تصور جو قرآن حکیم دیتا ہے پل صراط کا، اس پر بات کی تھی کہ انسانوں کو حکم دیا جائے گا کہ ایک پل ہے جو کہ جہنم کے اوپر سے بنایا گیا، ہر ایک کو جہنم پہ سے گزرنا ہے، اور جو اہل ایمان جنت کی طرف جائیں گے جہنم کے اوپر سے گزر کے جائیں گے، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ کتنی بڑی مصیبت سے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا. اور نور عطا فرمائے گا رب کائنات، یہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ حدید میں الحمدللہ پڑھا تھا، نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبی ایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے بھی اور دائیں طرف بھی، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، ایسے باغات کی کہ جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، اور بالآخر اللہ پاک اس نور کی وجہ سے ان کو ایسا سفر کروا دے گا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ بیچ میں ایک دیوار ہوگی، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، اور دروازے کے اندر کی طرف رب کائنات کی رحمت ہوگی یعنی جنت ہوگی، اور دروازے سے پہلے جہنم ہوگی. یہ کیفیت ہم سورہ حدید کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں. اب آئیے آج کا جو موضوع ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم ان کو کس طرح سے ہانک کر لے کے جایا جائے گا. یہ قرآن حکیم کا بڑا خوبصورت مقام ہے ہر اعتبار سے، ویسے تو قرآن کا ہر مقام ہی خوبصورت ہے، لیکن اگر اچھی تلاوت آپ سنیں اس مقام کی کسی بڑے قاری کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیسا مقام ہے، اور اس میں خاص قسم کی کیفیت بھی ہے. بارہ اللہ پاک فرماتا ہے اہل جہنم کا سفر جہنم، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے، پیٹ کے پیچھے سے ان کو نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، ان کے چہروں پر سیاہی داری ہے، پھٹکار ہے، اور اب ان کو سفر آخری سفر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. فرمایا وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم کی طرف جوک در جوک، پوری پوری جماعتیں بنا کر گویا ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب جہنم پر پہنچیں گے فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جو بند جگہ ہے کوئی، اس کے دروازے ہیں باقاعدہ، اس میں انٹرنس دی جائے گی، لوگوں کا باقاعدہ سے چیکنگ ہوتی ہے، اس طرح سے دروازے کھولے جائیں گے. اب جب دروازے کھول کر ان جہنمیوں کو اس میں ڈالا جائے گا تو ایک انتہائی حسرت ناک سوال جو جہنم کا داروغا ان سے پوچھے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کا جو داروغا ہوگا وہ ان سے کہے گا الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہی میں سے جو تم پر اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات تلاوت کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ رسول تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے. کیا انہوں نے تمہیں وار نہیں کیا تھا، خبردار نہیں کیا تھا؟ آیات قرآنی تم کو پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی تھی کہ یہ جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، اپنے آپ کو بچاؤ؟ قالوا بلا، تو اہل جہنم کہیں گے یقیناً آئے تھے، پیغمبروں کا پیغام ہم تک پہنچ گیا تھا، یہ آیات قرآنی پہنچ گئی تھی، رسول کے رسول پہنچ گئے تھے، اس میں سب شامل ہے. یہ بات ذہن میں رہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک رسول نے براہ راست پیغام نہیں پہنچایا. ہاں ایکسپشنلی جن تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا ہی نہیں شاید ان کا معاملہ آسان ہو جائے، لیکن بہرحال یہاں حساب کتاب ان لوگوں سے متعلق ہو رہا ہے، ان لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے جن تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور ان کو خبردار کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا قالوا بلا، یقیناً آئے تھے ہمارے پاس، ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر جو عذاب کی بات تھی وہ ثابت ہو چکی، یہ نافرمانی ہم نے خود کی ہے، جہنم کا پورا سامان ہم خود کر کے لائے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے، دروازوں سے داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. لہذا تکبر کی، متکبرین کی اصل جگہ، اصل ٹھکانہ عذاب کا وہ جہنم ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ کبر، یہ بڑائی، یہ عظمت صرف رب کائنات کے لیے، الکبر للہ، وہ ہے اصل میں متکبر، المتکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کو زیبا ہے یہ کبر، یہ بڑائی. اس کے سوا جو تکبر کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الکبر ردائی، کبر میری ردا ہے، میری چادر ہے، اور جو کبر کرے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، اس کو رسوا کر کے رکھ دوں گا. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے کبر سے، بڑائی سے، تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یہ کبر کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی، کبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے، حق جب تمہارے سامنے آئے اس کا انکار کر دو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اور لوگوں کو گھٹیا سمجھو، اپنے جیسے انسانوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ ہے کبر، یہ ہے بڑائی۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں علاج بھی بیان ہوا کہ جو لوگ سلام میں ابتدا کرتے ہیں، سلام میں آغاز کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، وہ کبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ لہذا یہ ایک چیز ہم محسوس کر سکتے ہیں، اگر ہم سلام کرتے ہیں تو بہرحال اندر ایک نفس تو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کہتا میں کیوں سلام کروں، میں عمر میں بڑا، میں رتبے میں بڑا، میں علم میں بڑا، میں کیوں سلام کروں، یہ میں اگر آ گئی تو یہاں سے کبر شروع ہو گیا، تکبر شروع ہو گیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول خود سلام کیا کرتے تھے، چھوٹے ہوں یا بڑے سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں، یہاں تو اصل چیز یہ ہے کہ جہنم سے بچنا ہے، اور جہنم میں جو سب سے زیادہ صفت بیان ہوئی اہل جہنم کی، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے ان تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اس کے برعکس اہل جنت کا تذکرہ سنیے، یہ سورہ زمری کی آیت نمبر 73 ہے، اس کے فوراً بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور اسی طرح احترام سے ان لوگوں کو چلایا جائے گا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرنے والے جو ہیں ان کو بھی جنت کی طرف ہانکا جائے گا یا جنت کی طرف گائیڈ کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں فیصلہ کن بات جو رب کائنات بیان فرما رہا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہے، ایک ہی صفت کا تذکرہ آ رہا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرتے رہے، رب کی نافرمانی سے بچتے رہے، ان کو جنت کی طرف ہانکا جائے گا۔ حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس کے اوپر، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جو اس کا داروغہ ہوگا وہ کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم تو بڑے ہی خوش نصیب رہے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ ہمیشہ کا داخلہ عطا فرما دے۔ اب آخری بات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اہل جنت اور جہنم کا تذکرہ 100 سے زیادہ مقامات ہوں گے قرآن حکیم میں، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، جہاں اللہ پاک نے اہل جنت کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر جنت کی جو مختلف احوال ہیں، اہل جنت کے ڈائلاگ، آپس میں گفتگو کیسی ہوگی، ان کا لباس کیسا ہوگا، ان کا رنگ کیسا ہوگا، ان کا کھانا کیسا ہوگا، ان کے گھر کیسے ہوں گے، یہ ساری تفصیلات آپ کو اللہ کے کلام میں مل جائیں گی۔ لہذا معاذ اللہ یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے، یہ کوئی صرف ایسا نہیں ہے کہ دکھایا جا رہا وہاں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے متقین کے لیے لازمن جنت میں ان کو داخل فرمائے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رب کائنات نے جنت کو حکم دیا ہے، وہ روزانہ اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے مزین ہوتی ہے، نئے اس کے اندر آنا ہی ہے جو کہ اللہ پاک اس میں پیدا کرتے رہتا ہے۔ تو بہرحال جنت میں جانے والوں کی صرف ایک صفت یہاں بیان ہوئی ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ چند باتیں عرض کر لوں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تقویٰ کا تصور کیا ہے؟ تقویٰ ہم یہ سمجھتے ہیں بہرحال کہ اس میں ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ ہم عام طور پر ظاہر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، گو کہ دین میں ظاہر کی بھی اہمیت ہے۔ کوئی شخص اگر سر ڈھپا ہوا ہے، داڑھی بڑی ہے، اس کے پائنچے اوپر ہیں، تو بہرحال یہ بھی اہمیت کا حامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کا گیٹ اپ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے، حضور نے فرمایا التقوی ہاہنا، تین مرتبہ اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ تقوی اصل میں باطنی کیفیت کا نام ہے، دل کے اندر خدا خوفی کا نام ہے، اس احساس کا نام ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آئے گی، وہ تو الحی القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ لہذا اب اگر یہ احساس رہے، احساس فیلنگز کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، حساب لے گا، تو اس سے انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں. اور جتنا زیادہ تقوی انسان کا بڑھتا چلا جائے یقین کے درجے میں، وہ رب کائنات کا دوست بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ یوسف کی، سورہ یونس کی، اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے دوست، اللہ کے ولیوں کی صرف دو صفات قرآن حکیم بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. خوف مستقبل سے متعلق، حزن غم ماضی سے متعلق، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر کوئی غم، کوئی خوف کی کیفیت ہوتی نہیں کبھی بھی. اور اصل میں اللہ کا ولی وہی ہے کہ جو اپنے مستقبل سے اس لیے پریشان نہیں ہوتا کہ جو ہوگا کون کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور رب مجھ سے میری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. ہاں ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر افسوس تو ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کے غم سے بھی اس کو اللہ پاک نجات عطا فرما دے گا. یہ ہے اولیاء اللہ کی صفات، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا. یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وکانوا یتقون، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. ساری زندگی انہوں نے تقوی اختیار کیا، متقی پرہیزگار رہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اہل جنت کی صرف ایک صفت اس لیے بیان کی گئی، یہ اہم ترین فیصلہ کن صفت ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا. وہ لوگ کے جو اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، ان کو اللہ پاک بڑے احترام سے، بڑے عزت سے جنت کی طرف لے کے جائے گا. جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور پھر ان کا جو داروغہ ہوگا وہ کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم تو بڑے ہی خوش نصیب رہے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ پاک ہمارا ٹھکانہ بھی وہیں بنا دے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کے لیے بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جہنم کی ہر کیفیت سے، ہر صورت سے، اس کی ہوا سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.